أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اور اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور پھر اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. اسلام اپنے دامن کے اندر انفرادی اور اجتماعی، معاشرتی اور انفرادی تمام قوانین کا مجموعہ ہے. جہاں اسلام کے اندر انسان کی ذاتی زندگی کے احکامات پائے جاتے ہیں، وہیں ہمیں معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے بھی انتہائی اہم اصول نظر آتے ہیں، اور انہی اصولوں میں سے ایک انتہائی سنہرا اور قیمتی اصول ہے مسلمانوں کے درمیان وحدت کا، کہ جو ہمارے ان پروگراموں کا موضوع ہے. اس سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور الولایہ کے پلیٹ فارم سے. ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں وحدت پر قرآن کی نظر سے گفتگو کی. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب بھی ہم وحدت کی بات کرتے ہیں یا وحدت کا نام آتا ہے تو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں اس کا ایک الگ تصور ابھرتا ہے. اس کی ایک تعریف، ایک مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، اور پھر مختلف وجوہات کی وجہ سے کہ جس کے اندر یقیناً اسلام کے دشمنوں کا بھی ہاتھ پایا جاتا ہے، بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سے سوالات ہیں، غلط فہمیاں ہیں کہ جو اس موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع کہ جس کے اندر میں ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ وحدت کا صحیح اور حقیقی تصور اور مفہوم کیا ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کس طرح سے ممکن ہے. اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب، کہ جو حوزہ علمیہ کے اندر فقہ و اصول اور فلسفے کے طالب علم ہیں. آپ کی خدمت میں خیر مقدم اور سلام عرض کرتے ہیں.
السلام و رحمۃ اللہ.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لے کر آئے. جس طریقے سے ہم نے اپنے موضوع میں بیان کیا، جو ہمارا پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ کہ وحدت کا حقیقی اور صحیح تصور اور مفہوم کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر جو شعار ہے یا ہر جو ایک مفہوم ہے اس کے حوالے سے اس کا درست تصور بہت ضروری ہے. جیسا کہ امیر المومنین نے حضرت کمیل سے بھی کہا کہ یا کمیل ما من حرکت الا وانت تحتاج فیہا الی المعرفہ. ایک قدم بھی اگر بڑھاؤ گے اور ایک قدم بھی اگر اٹھاؤ گے اور رکھو گے تو معرفت کے ساتھ رکھنا، ورنہ تم وہ قدم صحیح طرح سے نہیں رکھ پاؤ گے. اب ہم جب معاشرے میں سنتے ہیں علماء سے وحدت کا نعرہ، وحدت کا شعار، وحدت کا ایک منشور، تو بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ وحدت سے مراد کیا ہے. دیکھیے، ایک جو کسی لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے جس میں آپ وحدت یا اتحاد کے معنی سے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مشترکہ ہدف کے لیے مل بیٹھنا، ساتھ چلنا، ایک مشترکہ موومنٹ جو ہے آپ کی، وہ اس کو آپ وحدت کہہ سکتے ہیں. لیکن اسلام جب بھی کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کی ایک خاص ٹرمنالوجی اور ایک خاص اصطلاح اسلام کے مد نظر ہوتی ہے، اور ممکن ہے وہ اس لغوی معنی سے ہٹ کر ہو، اس لغوی معنی سے مختلف ہو. جو قرآن اور اسلام جس وحدت کی بات کر رہا ہے، اگر میں قرآنی آیت کا سہارا لیتے ہوئے اس کو بیان کروں کہ قرآن جب اہل کتاب کو خداوند متعال اپنے نبی کے ذریعے دعوت وحدت اور دعوت اتحاد دے رہا ہے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ خداوند متعال کیسے دعوت دے رہا ہے. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تو یہاں اس آیت کو اگر آپ دیکھیے تو آپ یہاں سے بہترین ڈیفینیشن وحدت کی دیکھ سکتے ہیں کہ وحدت وہ حقیقی اور قرآنی اور اسلامی وحدت ہے جس میں یہ دو رکن، اساسی اور بنیادی رکن موجود ہوں. ایک یہ کہ آپ نقطۂ اشتراک پہ آئیں، ایک کامن جو آپ کا پوائنٹ ہے اس پہ آ کر جمع ہو جائیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو نقطۂ اشتراک ہے آپ کا، وہ جو کلمہ سوا ہے آپ کا، وہ کلمہ سوا ایسا ہونا چاہیے جو اسلام، دین اور خدا کی نظر میں با ارزش اور با قیمت ہو. یعنی ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو ہو، ایک اسلامی نقطہ ہو، ایک اسلامی نقطۂ اشتراک ہو. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اسلامی وحدت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہماری دو لوگوں کی یا دو گروہوں کی یا دو مکاتب کی زبان ملتی ہے یا جغرافیہ ملتا ہے یا مزاج ملتا ہے تو ہم مل بیٹھے اور ہم کہیں کہ یہ ہم وحدت اسلامی
کو یا مفادات جو ہیں وہ
یا مفادات ہمارے ایسے ہیں جو کہ دینی مفادات نہیں، دنیاوی مثلا مفادات ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم وحدت اسلامی کے فریضے کو، اس شرعی فریضے کو ادا کر رہے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. قرآن جس فریضے کی بات کر رہا ہے وحدت کے نام پر، ایک تو وہ مشترکہ نقطہ ہو اور دوسرا وہ ایسا نقطہ ہو جو دین اور اسلام کی نظر میں ایک بارزش ہو. اس لیے فرمایا کہ ہمارا اور اہل کتاب کا نقطہ سوا کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، توحید ہے جو ہمارا
جو کامن پوائنٹ ہے.
اور اس بات کی طرف مقام معظم رہبری نے بھی بہت خوبصورت اشارہ فرمایا جب وہ اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہاں پر بھی فرمایا کہ دیکھیں دو چیزیں مطلوب ہیں وحدت اسلامی میں. ایک تو اعتصام بحبل اللہ ہو، یعنی اللہ کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے تھامنا ہے، دوسرا جمیعًا تھامنا ہے. دیکھیں وہی دو پوائنٹ یہاں پر بھی موجود ہیں کہ ایک تو آپ نے جم ہو جانا ہے، دوسرا آپ نے ایک باقیمت اور ایک باارزش چیز پہ جم ہونا ہے جو حبل اللہ ہے، جو بعض روایات میں اہل بیت کی محبت اور مودت کہا گیا حبل اللہ کو، اور بعض روایات میں قرآن کو حبل اللہ کہا گیا. یعنی آپ نے ملنا تو ہے نقطہ اشتراک پر، لیکن ہمیشہ اس چیز پر ملنا ہے جو اسلام اور دین کی نظر میں باارزش ہو.
بس آپ کے بیانات کی روشنی میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو یعنی وحدت جو ہے وہ ایک نقطۂ اشتراک کے گرد جمع ہو جانا، اور وہ نقطۂ اشتراک ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلام کی نظر کے اندر باارزش نقطۂ اشتراک ہو، کہ جس کے اندر سب سے اہم ترین چیز اور بنیادی چیز توحید، اور اس کے بعد پھر حدیث ثقلین کی روشنی سے کہ جیسے نے بتایا کہ روایات میں حبل اللہ کہیں پہ قرآن کہا گیا اور کہیں پر اہل بیت علیہ
السلام. میں تھوڑا سا اگر اضافہ کروں کہ رہبر معظم اسی تحلیل کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن حبل اللہ کیا کہہ رہا ہے، مصداق حبل اللہ کا کیا ہے؟ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اگر تم اس مضبوط رسی کو تھامنا چاہتے ہو تو دو کام مل کے کرو. جمیعًا کہا کہ آپ نے جمیعًا اس رسی کو تھامنا ہے، دو کام مل کے کرو، ایک طاغوت کا انکار کرو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ جمیعًا. لہٰذا رہبر معظم یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ وحدت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مل کر طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے اور مل کر خدا کے دین اور خدا کی حکومت کے لیے قیام کرنا ہے.
سبحان اللہ، بہت خوب. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مخالفین کی طرف سے جو بھی اسلام کے اندر اہم موضوع ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، کہ اگر جب ذہنوں کے اندر شبہ ہوتا ہے تو لوگ کبھی بھی اس مفہوم کی طرف نہیں بڑھ پاتے. ہم آزاداری کے موضوع پر دیکھتے ہیں، جتنی زیادہ اہم موضوع ہوگا اسلام کی نظر سے اس کے بارے میں اتنے ہی ہمیں شکوک اور شبہات ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر پھیلائے اور رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ سب مل کر جو ہے وہ طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مل کر اللہ کے دین کے لیے قیام کریں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس موضوع کے اوپر، ہم اس محور کے اوپر جب وحدت کی بات کرتے ہیں تو پھر ذہنوں میں اس قسم کے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ اگر مثلا وحدت ہوگی تو پھر اس کے بعد کون سی فقہ رائج ہوگی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اعتقادات سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، ہمیں جو ہے وہ اپنی فقہ کو چھوڑنا پڑے گا؟ تو ہم کیسے اس طریقے کو ہم جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے پروگرام میں بھی اس کی طرف گفتگو کی کہ وحدت کے مقابلے میں افتراق ہے، اختلاف نہیں ہے، بس اختلاف ولا تفرقو ہے، نہ ولا اختلافو نہیں ہے. تو کس طریقے سے ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں کہ ہم جمع بھی ہوں ایک محور کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فقہ اور ہمارے اعتقادات اور تمام مسلمانوں کے جتنے مذاہب ہیں سب کے اعتقادات اور ان کی فقہ بھی محفوظ رہیں؟
جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. حتیٰ میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے چلوں کہ مثلا صرف عوام میں نہیں، حتیٰ خواص میں، ہمارے قم کے ایک طالب علم جب ان کی اسلام آباد میں ایک محفل میں ایک مسلک کے انتہائی معتبر اور بزرگ شخصیت سے، جو ایک سرکاری بھی بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ وحدت کا تو نام لیتے ہیں لیکن پھر آپ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، تو آپ جب یہ اذان میں اضافہ کر رہے ہیں تو آپ کی ہماری وحدت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس بات سے واضح ہے کہ آپ وحدت کے مفہوم کو صحیح طرح سے نہیں سمجھے. وحدت سے مراد نہ قرآن جس وحدت کی طرف بلا رہا ہے، نہ احادیث اور روایات اہل بیت جس وحدت کی طرف بلا رہی ہیں، اور نہ علماء اسلام بالخصوص انقلاب اسلامی کے بعد امامین انقلاب جس وحدت کی طرف بلا رہے ہیں، اصلاً یہ ان کے مد نظر نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ایک مکتب اپنے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر دوسرے مکتب کے نظریات اور عقائد کو اختیار کر لے. یہ اگر ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ جو توحید ہے. بلکہ نبی اکرم سے کہا جاتا کہ ان اہل کتاب سے کہو تعالو الی دیننا الی شریعتنا الی منہجنا،
مسلمان ہو جاؤ،
مسلمان ہو جاؤ، جو شریعت محمدی ہم پیش کر رہے ہیں اسے اختیار کرو. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. آپ اگر حضرت امام خمینی اور مقام معظم رہبری کی گفتگووں کو بھی دیکھیں تو کثرت سے اور انتہائی وضاحت اور صراحت سے یہ جملے موجود ہیں کہ مراد ما از وحدت اسلامی این نیست، کہ یہ جو فرقے ہیں، یہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں، یہ اپنے عقائد کو چھوڑ دیں، یہ اپنی فکر کو چھوڑ دیں. اور عملاً بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. کیا امام خمینی نے، جو سب سے بڑے داعی اتحاد و وحدت ہیں، کیا انہوں نے اپنے شیعہ اور تشیع والے جو عقائد ہیں ان کو چھوڑا؟ نہیں. آپ ان کی بحثوں کو دیکھیے، آپ ان کی کلامی بحثوں کو دیکھیے. اسی طرح رہبر معظم انقلاب، کیا انہوں نے اپنے ان چیزوں کو چھوڑا؟ نہیں، ہرگز نہیں. لہٰذا مراد یہ ہے، جب بھی ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال آتا ہی نہیں ہے کہ کون سی فقہ حاکم ہوگی یا کس فقہ کو سب اختیار کریں گے. نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر قرآن اور حدیث سے جس نظریے کو سمجھ رہے ہیں وہ اسی پر باقی رہیں گے. وحدت ہمیشہ مشترکات پر ہے. یعنی اس نقطے کو اگر کوئی سمجھ لے کہ وحدت مشترکات پر ہے تو وہ اسے کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سوال کرے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے تو وحدت کیسے ہوگی، ہمارا یہ عقیدہ ہے تو وحدت کیسے ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے مشترکات کی طرف. دیکھیے، حکیم امت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ مسلمانوں، تمہاری مشترکات کتنی زیادہ ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. اتنی زیادہ مشترکات اور کیا بڑی بات تھی، ہوتے تو مسلمان بھی ایک. مسلمان ایک نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کو یا بعض نافہم لوگوں کی وجہ سے یا بعض بیرونی سازشوں کی وجہ سے اگر 90 مشترکات ہیں اور ایک ان 90 کے ساتھ اگر ایک اختلافی پوائنٹ ہے تو اسی کو واضح کرنا، اسی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اسی کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ہے جو وحدت کے خلاف ہے. اسی لیے رہبر معظم نے یہ فرمایا کہ وحدت اسلامی سے ہماری مراد عدم تنازع ہے، جو قرآن نے کہا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. اگر تنازع اور جھگڑا کرو گے تو کفار اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں تذهب ریحکم، تمہاری طاقت و قوت ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ مراد ہے، آپ نے اپنے مکتب کو نہیں چھوڑنا، آپ نے مشترکات پہ مل بیٹھنا.
اصلاً اگر ہم وحدت کے صحیح مفہوم کو ذہن میں رکھیں تو یہ سوال ہی نہیں سوال پیش آتا کہ کون سی فقہ، کون سے اعتقادات، بلکہ جو آپ کے اعتقادات ہیں، جو فقہ ہے اس کے اوپر قائم رہیں، اور جو مشترکات ہیں اس کے اوپر کہ جو جیسے آپ نے بیان کیا اور اسلام کے جو ہم دیکھتے ہیں مذاہب کی طرف تو روشن ہے کہ جو مشترکات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں کہ جو اختلافات کے سامنے. بس یہیں پر اگر اسی بات کو تکمیل کرنے کے لیے کہ جس میں ہم یہ کہا کہ ہر اپنے فقہ اور اپنے اعتقادات پہ قائم رہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اعتقادات کو اپنی اگلی نسلوں تک، یا ہم نہیں تمام مذاہب اپنے اعتقادات کو کس طریقے سے اگلی نسلوں تک پہنچائیں کہ جس کے اندر اعتقادات بھی محفوظ رہیں اور ساتھ کے ساتھ جو ہے جو اختلافات ہیں وہ بھی پر رنگ نہ ہونے پائیں، ایسے کہ جو ہے جن کی وجہ سے وحدت کے اوپر کوئی.
میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ اگر مختلف مکاتب، صرف شیعہ سنی نہیں، حتیٰ اہل سنت کے بھی مختلف مکاتب کے درمیان بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں، اگر آپ ان اختلافات کو دیکھیے تو بعض چیزیں مشترکات ہیں، انہیں ہم نے بارز کرنا ہے، جیسا کہ رسول گرامی، اسلام کی ذات، یا توحید، یا دوسری جو مشترکات ہیں. بعض ایسے پوائنٹس ہیں جو اختلافی ہیں لیکن تعارض نہیں ہے ان میں، کسی نے 10 منٹ قبل روزہ افطار کرنا ہے، کسی نے چند منٹ بعد میں، یا کسی نے یہاں پر ہاتھ باندھنے ہیں نماز میں، کسی نے تھوڑا اوپر باندھنے ہیں، یہ کوئی اختلافی ہے لیکن تعارض نہیں ہے ان میں. ایک جو تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض موقف ایسے ہیں مکاتب فکر کے کہ ان میں تعارض پایا جاتا ہے. ممکن ہے ایک تاریخی شخصیت ایسی ہو کہ ایک مکتب فکر اس کو پسند کرتا ہو اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہو، اس کو اپنا مقتدی مانتا ہو، نمونہ عمل مانتا ہو، اور دوسرا مکتب جو ہے اسی شخصیت کو ناپسند کرتا ہوگا. یہاں پر کیا ہے، فقہا نے اس کے لیے پالیسی دی، جو فقہا کا فتویٰ ہے کہ آپ توہین نہ کریں. توہین حرام ہے کہ آپ جب ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کریں گے اور علل اعلان کریں گے تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گی. لیکن ہم نے توہین نہیں کرنی، تو کیا تاریخی حقائق کو، عقائد کو، اپنے نظریے کو بھی بیان نہ کریں کہیں پر؟ نہیں، آپ اپنے نظریے کو ضرور بیان کریں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کے نظریات کو اس کے ذمہ دار لوگ بیان کریں. جب ذمہ دار لوگ بیان کریں گے تو ان کا بیان ایسا ہوگا کہ وہ تنازع اور لڑائی جھگڑے کی طرف یقیناً نہیں جائے گا، اور وہ اپنے مکتب کو بھی بہترین بیان کر سکیں گے اور اگلی نسلوں تک بھی اپنے نظریے کو پہنچا سکیں گے.
اور اسی طریقے سے ایک تفاہم کا سلسلہ بھی رہے گا کہ جو غلط فہمیاں جب ناسمجھ لوگ یا کم علم رکھنے والے لوگ جب آتے ہیں اور اس کے اندر اظہار نظر کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر جذبات بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ چیز اتنی ضروری نہیں ہے کہ اس مذہب کی نمائندگی یا اس کی عکاسی بھی کرتی ہو. آپ کے بہت شکر گزار ہیں, ہمارے وقت کا, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور وحدت کا صحیح مفہوم اور اس عملی اقدام کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر آ کر ہمارے سامنے اور ہمارے ناظرین کے لیے وحدت کے صحیح مفہوم کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ ان عملی اقدامات کی طرف بھی آپ نے روشنی ڈالی کہ جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے عقائد اور نظریات کو بھی اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وحدت کو بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر باقی بلکہ اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے اور اسلام کے اس سنہری اور بنیادی اصول پر عمل کریں, اور جس طریقے سے آج ہمارے معزز مہمان نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ تمام امت مسلمہ مل کر اللہ کے دین کے لیے قیام کریں اور طاغوت کا مقابلہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امروز پیکر دنیای اسلام زخم خورده است. امروز دشمنان اسلام توانستند با ایجاد جنگ و خلاف در بین خود مسلمین اونها را فشل کنند. در منطقه غرب آسیا رژیم غاصب صهیونیست در امنیت به سر ببرد, مسلمان ها به جان هم بیفتند. با کمال تأسف باید قبول کنیم که در درون خود امت اسلامی و دولت های اسلامی کسانی هستند که همون کاری رو که آمریکا می خواهد و صهیونیسم می خواهد انجام می دن, مخارجش رو عهده‌دار می شن, مقدماتش فراهم میکنن, ابزار اونها میشن. برای چی؟ برای جراحت وارد کردن بر پیکر امت اسلامی. در یک چنین شرایطی اتحاد امت اسلامی اوجب واجبات است. باید دور هم جمع بشیم.
با وجود اختلافاتی که کشورهای اسلامی با یکدیگر دارند که برخی از اونها طبیعی و برخی توطئه دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است, لیکن همچنان عنوان فلسطین میتواند و باید محور وحدت همه آنان باشد.
فلسطین مسئله اول دنیای اسلام, کلید غلبه بر دشمنان اسلام مسئله فلسطینه و مهمترین مسئله دنیای اسلام بود.
اینجا مرکز مقاومت هست.